تفسیر سورۃ العادیات مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع اور 11 آیات ہیں، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 40 ہے، حروف 170 ہیں. اس کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کا موضوع اور مضمون انسان کے نشکرے پن پر تنبیہ ہے، انسان کی نشکری پر اس کو ملامت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ نشکرہ کیوں بنتا ہے، جب وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. اب دیکھیے کہ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عرب میں پھیلی ہوئی بد امنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، ایسی بد امنی کہ پورا عرب اس سے تنگ آیا ہوا تھا، ہر طرف کچھ تو خون بھرپا، لوٹ بار کا بازار گرم، قبیلوں پر قبیلے حملے کرتے، اور کوئی شخص بھی رات کو چین سے سو نہیں سکتا تھا، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا کہ کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا، کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا تھا کہ جو لوٹا جاتا وہ تو ماتم کرتا، اور جو لوٹتا وہ خوشیاں مناتا. اور پھر لوٹتا کب تھا؟ رات کے وقت وہ جو تھے وہ چھاپا مارتے تھے، یا جیسے چور چکارے جو ہوتے ہیں رات کے وقت چوری کرتے ہیں، اور ڈاکہ زنی کیا ہے کہ دن دہاڑے کی جاتی ہے. بہرحال لوٹ مار کا ایک بازار گرم تھا. اس سورت کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عرب کی سوسائٹی کی منظر کشی کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ موجودہ جو دور ہے اور موجودہ جو حالات ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس پر بھی غور کرتے جائیں کہ موجودہ دور بھی ایسے ہی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ انسانیت کا کیا حال ہے کہ مر رہی ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، آدمی آدمی کا دشمن ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری چکاری ہے، عزتوں کو لوٹا جاتا ہے دن دہاڑے بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی، چھاپے مارے جاتے ہیں، اور ادھر سے آپ نے جو محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے ہوئے ہوتے ہیں آپ بینک سے نکالنے جاتے ہیں، مخبری ہو چکی ہوتی ہے، پیسے بھی چلا جاتے ہیں اور ساتھ ہی فرد کو بھی جو ہے وہ گولیوں سے بھون کر چلے جاتے ہیں، اور انسان پیٹتا رہ جاتا ہے، ماتم کرتا رہ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس بات پر ماتم خواہ ہے اور ماتم کنا ہے کہ انسانیت جو ہے مٹ چکی ہے. تو وہ سوسائٹی اور آج کی سوسائٹی، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے عادیات کی. عادیات کسے کہا جاتا ہے؟ عادیات کا لفظ جو ہے یہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جیسے آپ دیکھیں کہ گھوڑوں کے لیے قرآن میں خیل، سافینات، جیاد اور عادیات. عادیات کا روٹ عین دال واو ہے، اور عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں، اور عادیات جو ہے عادیتن کی جمع ہے. عادیتن کہتے ہیں آدی، آدی کا مؤنث ہے. آدی وہ جماعت ہوتی ہے جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو، افراد کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے آدی، یہ قتل کرنے کے لیے تیار، اور لوٹنے والے گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں. عدل فرس، گھوڑے نے ایک دوڑ لگائی. تعادل قوم، لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا. تو آدیہ سے مراد جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں. کیوں؟ جنگ پر جانے سے پہلے جب گھوڑوں کی تیاری کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ उनकी खूब वर्जिश भी होती है और खूब उनको दौड़े लगाई जाती हैं ताकि वो फिर खूब दौड़ सकें, खूब भाग सकें। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि एक राय ये है कि इससे मुराद है तेज घोड़े, जो जंगी घोड़े हैं, ये उनकी सिफ्त के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि इससे मुराद जो है वो जंगी घोड़े हैं। गरचे बाज लोगों ने इससे मुजदलफा में ऊंटों को भी मुराद लिया है कि मुजदलफा के ऊंट क्या करते हैं, दूर दराज का सफर करते हुए आते हैं, रात के वक्त भी सफर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं कि कुछ लोग घोड़े कह रहे हैं, कुछ ऊंट कह रहे हैं, लेकिन इससे मुराद जो है ये घोड़े ही हैं, खालिस जंगी घोड़े, दौड़ने वाले घोड़े। अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। और आप देखें कि कैसे पता चलता है कि इससे मुराद घोड़े हैं और ऊंट नहीं है। आगे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दबहा, द्वाद बा और हा, इसका रूट है और इसके मानी होते हैं कि इस आवाज को कहते हैं जो सरपट दौड़ने की वजह से घोड़ों के मुंह से निकलती है, जैसे घोड़ों का हांपना। तो आप देखें कि हांपने के लिए हमें कुरान में और लफ्ज भी मिलता है ना, और एक तो ये है कि दबहा, और ये कहते हैं कि घोड़े का सरपट दौड़ते हुए अपने जोब से आवाज निकालना, और एक है लहसा, या तो घोड़ा हांपता है, दूसरा कौन सा जानवर हांपता है, कुत्ता। घोड़ा हांपता है तो उसको दबहा कहा जाता है, कुत्ता हांपता है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लहसा, सख्त प्यास की वजह से जबान मुंह से बाहर निकालना। ये भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, आप पढ़ चुकी हैं कि उस शख्स की मिसाल कुत्ते जैसी है कि अगर तू इस पर बोझ ला दे तो भी हांपे, अगर छोड़ दे तो भी। इंतामिल अलैही यलहस और तत्रुकुहु यलहस, तो दो जानवर जो हैं वो हांपते हैं तेज दौड़ने की वजह से घोड़ा, और प्यास या थकावट की वजह से अगर कोई हांपे तो ये है कुत्ता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करते हैं, खूब तेज दौड़ते हैं, और दौड़ते वक्त उनकी हालत क्या होती है, दबहा, हांपते हैं। तो ऊंट तो हांपते नहीं है ना, दब की आवाज घोड़े के सिवा किसी से नहीं निकलती, किन से निकलती है, घोड़ों से, ऊंटों से नहीं निकलती। तो कहते हैं घोड़े हैं। फल मुरियाती कदहा, और मुरियात का लफ्ज जो है, ये लफ्ज जो है आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, कब पढ़ा था, कांपने के मानी में आपने ये लफ्ज पढ़ा था, और इसका रूट है मीम वौरा। बुनियादी तौर पर इसके मानी होते हैं तेज रफ्तारी, हरकत, अन्ना का तू तमूरुफी सही रिहा, ऊंटनी का तेज रफ्तारी से गुबार उड़ाते चले जाना, मोर गुबार बनकर हवा में उड़ना, मार शई किसी शय का तेज रफ्तारी की वजह से आगे पीछे हिलना, लरजना, तवाजुन खो देना। तो फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फल मुरियाती। तो मानी क्या है कि एक तो ये है ना कि जैसे तेजी से चलना, और फिर तेजी से जब चला जाए तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो भागते हैं, भागते हैं, और उसके साथ जो है वो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे जो है वो बहुत तेजी भी है, हरकत भी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे मुरियात जो है वो ईरा से है, हमजा या रा, अलिफ और हमजा, इसका मतलब है कि इतनी तेज जाना कि तेज चलते हुए फिर आग निकलने लगे। इराउन कहते हैं किसी चीज से आग निकालना, मुरियात है पत्थर से आग निकालने वाले। तो फल मुरियाती, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, जो हॉर्स के पांव पर लोहे के नाल लगे हुए होते हैं ना, और उसमें क्या होता है कि एक तरह से लोहे के जूते पहनाए हुए होते हैं, वो बहुत भागता है पत्थरों पर भी, हर जगह पे, तो पांव जख्मी नहीं होते। और जब वो वो जो लोहे के नाल लगे हुए हैं उसके पांव पर जो जूते हैं, जब वो तेजी से दौड़ता है भागता है ना, तो जब वो जमीन से सड़क से रगड़ खाते हैं तो एक आग निकलती है। तो ये है घोड़ों की सिफ्त के अब वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और भागने के साथ ही जो है उनके सुमो की जब पत्थरों से रगड़ लगती है, जरब लगती है, तो चिंगारियां निकलती हैं। तो घोड़ों को रात के वक्त जब दौड़ाया जाता है, और चिंगारियां रात को नजर आती है ना, तो अरब लोग रात के वक्त हमला किया करते थे जब दूसरा कबीला जो है बेखबर सो रहा होता था। अब ये घोड़ों की कौन सी सिफ्त पता चल गई, तीसरी। अब चौथी सिफ्त क्या है, कद हा, काफ दाल हा। कदहा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसके मानी क्या है, इसके मानी है काफ दाल हा के आग रोशन करना, इसके मानी भी हैं आग जलाना, जरब लगाना, ठोकर लगाना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ टकराना। अब आप देखें कि घोड़े जब खूब तेज भागते हैं, खूब तेज भागते हैं, तो क्या होता है कि तेज भागने की वजह से फिर उनके जो पांव जो हैं, जो हॉर्स शू मैग्नेट हैं, वो जब आपस में टकराते हैं, जिस जगह से वो जमीन पर पांव रखते हुए भाग रहे होते हैं, तो फिर क्या निकलता है उससे, वहां से चिंगारियां निकलती हैं। तो कदहा का लफ्ज जो है ये भी आग जलाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे असल में ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आदियात, दबहा, मुरियाती, कदहा, ये सारे अल्फाज जो हैं ये घोड़ों की सरगर्मी की ताबीर हैं कि वो तेज भागते हैं, सरपट दौड़ते हैं, हांफते हुए, क्योंकि तेज दौड़ते हैं तो इंसान भी हांफता है ना, तो तेज दौड़ते हैं तो हांफना शुरू कर देते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि आग निकलने लगती है। और आग कैसे निकलती है कि फलमूरियाती, फिर आग निकालने वालों की, पधा, पत्थर पत्थर झाड़कर, काफ दाल हा के मानी होते हैं चिक, चिक मार्क से आग निकालना, चिक मार्क ये खास किस्म का पत्थर होता है, अगर उनको आपस में रगड़ा जाए तो उससे जो है वो आग निकलती है, चिक मार्क। तो सिर्फ आग निकालने की कोशिश करना, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कदहा। तो उनका इतना तेज भागना कि फिर पत्थर झाड़ कर जो है वो आग निकालना। फिर इनकी अगली सिफ्त क्या है कि जब तेज तेज भाग रहे हैं, हत्ता के उनके पांव के जो जूते हैं उनसे आग निकलती है रगड़ खा के, फल मुगीराती सुबहा, फिर वो हमला करते हैं, गारत गरी, मुगीरात। मुगीरात का लफ्ज जो है ये बता रहा है कि वो कौन सी गर्ज है जिसके लिए घोड़ों को भगाया जाता है। घोड़ों को भगाने का मकसद क्या है, हमला करना, तबाही पैदा करना, तंग करना। तो क्या मानी है, फल मुगीराती, तो गैन या रा इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं जैसे गैरा का लफ्ज सवाई के लिए भी आता है, अगारा हमले के लिए भी आता है, तो फल मुगीराती, फिर हमला करने वालियां। तो अब वो क्या करते हैं कि घोड़े भागते हैं, दौड़ते हैं, और उसके साथ ही जाकर फिर दुश्मन पर जो है वो हमला कर देते हैं। क्योंकि ये जितनी भी सिफात है ना, सब में देखें ता ता आया है, तो ये सिफात जो है ये घोड़े के लिए इस्तेमाल हुई हैं। तो अब ये मकसद था घोड़ों को भगाने का, दौड़ाने का, और इनकी ट्रेनिंग करने का, ये आगे जाएं और जाकर जो है फिर हमला कर दें। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अरबों के हाँ ये जो घोड़ों से मोहब्बत थी, और ये जो घोड़ों की ट्रेनिंग करते थे, तो उसका मकसद क्या था कि वो उससे जो है वो दुश्मन पर हमला करवाएं। और ये जो मुगीरात है इसका एक रूट गैन व रा भी बताया जाता है, मुगीरात, लूट डालना, घोड़े का तेज दौड़ाना, तो हमला करना, लूटना। तो गैन या रा भी हो सकता है, और उसके अलावा غین و رابی. جب پھر وہ حملہ کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ صبح صبح صبح. اچھا عربوں کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ جب حملہ کرتے تھے تو صبح صبح حملہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے دوسرا قبیلہ غفلت میں ہوتا تھا، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا. صبح کی قید کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، وہ ہیں بے خبر، اور حملہ کرنے والا ان کے سوتے میں ہی جا کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے. رات کے اندھیرے میں چلتے کہ دشمن کو خبر نہ ہو، پاس ہی کہیں رک جاتے، صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تاکہ صبح کی روشنی میں انہیں تو نظر آئے لیکن پوری طرح وہ سنبھل بھی نہ پائیں، اور دشمن ان کو دور سے آتا دیکھ کر مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی نا کہ یہ جب دشمن کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ زور سے چیختے تھے وا صباح کا نعرہ. عربی میں حملہ کرنا غارت گری کے لیے وا صباح کا لفظ بھی بڑا معروف ہے. تو صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں. صبح میں صرف صبح نہیں، چھاپا مارنے کے معنی پائے جاتے ہیں. فاسرنا بھی نقعا، پھر اٹھاتے ہیں اس میں گرد. اثرنا، اور اثرنا جو ہے یہ اشارہ تن سے ہے، اس کے معنی ہے اٹھانا، اس کے معنی ہے ابھارنا، کہ یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر اڑاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں. کیا؟ اس میں نق آ گرد، نون کاف عین جو ہے اس کے معنی ہے وہ گرد و غبار جو کوئی تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے. یہ مٹی کے ذرات بوجھل ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف ہے. اب آپ دیکھیں کہ رات کے وقت زمین ٹھنڈی ہے اور اس میں جو شبنم کے قطرے ہیں اس کے باوجود وہ اتنا تیز بھاگ رہے ہیں، اتنا تیز بھاگ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گرد و غبار جو ہے وہ اڑ رہا ہے، گرد و غبار جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ آ رہا ہے. تو نقع کیا ہے؟ یہ گرد و غبار ہے. اچھا پانچ، یہ چوتھی آیت، چار آیتیں ہوئی نا، اب پانچویں آیت میں کیا ہے؟ فوسوتنا بھی جمعا، پھر گھس جاتے ہیں اس میں فوج. تو فوسوتنا وسط سے ہے، وسط کہتے ہیں، یہ لفظ آتا ہے درمیان کے لیے. پھر وہ جا گھستے ہیں، بالکل اندر چلے جاتے ہیں. کہاں؟ بھی کسی حالت میں، دوڑتے ہوئے، چنگاریاں نکالتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، گرد کو اڑاتے ہوئے، صبح کا چھاپا مارتے ہوئے، اسی حالت میں لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کون ہے؟ جمع کی تفسیر میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قبیلہ ہے جس پر انتقام کی غرض سے حملہ کیا جاتا ہے، اور گھوڑوں سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو عرب قبائل ایسے حملے پر استعمال کیا کرتے تھے. ایک رائے تو یہ ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی نہیں بلکہ غازیوں کی یا مجاہدین کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کے ایک پورے جھرمٹ کی، اور ان سوار مجاہدین کی قسم کھائی ہے جو کافروں کے لشکر پر جا پڑتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ایک تو یہ کہ بدامنی کے دور کے جو عرب قبائل حملہ کرتے تھے ان کے گھوڑے جو غارت گری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ایک رائے یہ ہے. اور دوسری رائے کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ان گھوڑوں کی جماعت ہے جو مسلمانوں کے گھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کے گھوڑے کیا کرتے ہیں کہ وہ حملہ کرتے ہیں اور دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں. بہرحال ویسے یہ رائے زیادہ معتبر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دشمن کا جو لشکر تھا وہ مراد ہے، کیونکہ وہ بدامنی کو ظاہر کیا گیا کہ اسلام آنے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے. تو گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے تھے اور گھسمان کی جنگ کرتے تھے، اور ویسے اس سے مراد پھر مسلمانوں کے گھوڑے بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مجاہدین اور فتوحات اور جو جنگیں جو ہیں ان سب میں کیا ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی منزل پر پہنچ جاتے تو صبح کا انتظار کرتے رہتے، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اگر نہ آتی تو حملہ کرتے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور جہاد کے لیے گھوڑا رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کا حال تین طرح پر ہے، کسی کے لیے تو باعث ثواب ہے، کسی کے لیے معاف، اور کسی کے لیے عذاب۔ اب جو ہے وہ ثواب کس کے لیے ہے؟ ثواب تو اس کے لیے جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کھلی چھوڑ دے، وہ جہاں سے اور جہاں تک چریں گے اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی اور قدم دو قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کی لید سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو، تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ ایسے گھوڑے کا تو مالک کے لیے جو ہے وہ ثواب ہے، ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں۔ اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسرے سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا، اور اللہ کو جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اور اسے نہ بھولا، تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے۔ جیسے لوگ تانگے وغیرہ نہیں بناتے معاش کے لیے، اور جس نے گھوڑا فخر، ریا اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر کسی نے آپ سے گدھوں کے متعلق پوچھا کہ کیا ان کا بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا، مگر یہ اکیلی جامع آیت جو گدھوں کو بھی شامل ہو جاتی ہے کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ کو سمجھ آئی یہ آیت کی دلیل کیا کہتی ہے؟ کہ اگر گدھے بھی معاش کے لیے ہیں، ضرورت کے لیے ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر ریاکاری کے لیے ہیں تو پھر وہ باعث عذاب ہیں، اور اگر اس کے ذریعے بھی کوئی جہاد کا یا اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی کام ہے تو باعث ثواب ہے۔ یعنی ذرہ برابر نیکی کی جس نے اور ذرہ برابر برائی کی، وہ شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فوسطنا بہی جمع، تو جمع سے مراد دو اس کے پھر معنی ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جو دشمن کے گھوڑے تھے، اور جمع سے مراد وہ قبیلے جو انتقام اور لوٹ مار کی غرض سے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے اور پھر کسی قبیلے پر جا کر حملہ کر دیتے تھے، جمع جمعیت جماعت۔ اور دوسرے معنی مجاہدین کے گھوڑے، جو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور پھر کسی پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ اچھا، پانچ جو ہے وہ آیتوں میں پرانے زمانے کی، زمانہ جاہلیت کی جو ہے وہ منظر کشی کرنے کے بعد، اب آیت نمبر جو 6 ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ قسم کھائی کیوں، گھوڑوں کی جو گھوڑوں کی بات ہے اس کو رکھا کیوں، یہ بات کہی، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں پہ قنوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لا کے معنی کیا ہے؟ البتہ، ضرور۔ شروع میں انا بھی تاکید کے لیے آ گیا، ان الانسان، بے شک انسان، انسان اسم جنس ہے، بے شک انسان لربی اپنے رب کے لیے کیا ہے؟ لکنوت، بڑا ناشکرا ہے۔ لکن یہاں پہ لکنوت جو ہے اس کا روٹ کیا سامنے آیا؟ کاف نون دال۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قنوت کے معنی ہوتے ہیں نشکرا پن۔ ایسے نشکرے کو کہتے ہیں جو مصیبتوں اور مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے مگر اللہ کے احسانات کا کبھی ذکر نہ کرے، اللہ کے احسانات کا کبھی نام بھی نہ لے۔ ایسا شخص جو اپنی تقدیر اور اپنی قسمت پر جو ہے وہ شکوے ہی کرتا رہے، نہ شکرا، مالک کی عنایتوں کا نہ قدرا، اس کو کہتے ہیں قنوت، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ تو پانچ چیزوں کی جو ہے وہ گھوڑوں کی قسم کھائی، پانچ آیتیں، گھوڑوں کی بے شمار صفات ہیں اس کے اندر، اور آیت نمبر 6 جو ہے جواب قسم ہے۔ اب آیت نمبر 6 پر کیا لکھیں گی؟ جواب قسم۔ کہ قسم کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھائی وہ یہاں پہ بتایا. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف گھوڑے اور دوسری طرف کے انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے, سخت نافرمان ہے. اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ گھوڑا جو ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں, گھوڑا کیا کرتا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا اطاعت گزار ہوتا ہے, حتیٰ کہ مالک رات کے وقت بھی کہنا اٹھ اور حملہ کر, پھنکارے مارتا ہوا جاتا ہے, چنگاریاں جھاڑتا ہے, صبح سویرے غبار اڑاتا ہے کسی بستی پر جا کر پھر حملہ کرتا ہے. اور جو مدافعت کرنے والے ہیں دوسرا قبیلہ اس کے اندر جا کر گھس جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گھوڑے کی دوڑ دھوپ تو دیکھیں, مالک کے ساتھ اس کی اطاعت تو دیکھیں. گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ رات کا وقت ہے مجھے آرام کرنا ہے, گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ نہیں نہیں جا مالک میں تیرا کہنا ماننا نہیں چاہتا. گھوڑا کون ہوتا ہے؟ گھوڑا ہے تو جانور لیکن اپنے رب کا جو ہے وہ اطاعت گزار ہے, کیونکہ رب نے اس کو جانور بنا کر اس کو یہ بات بتائی ہے کہ تو نے اپنے مالک کا حق پہچاننا ہے, تو نے اپنے مالک کا کہنا ماننا ہے. وہ اپنے مالک کا غلام ہے, اور انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے, انسان جس کو اللہ نے اتنا نوازا, اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا, اور اتنا نہ قدرا اتنا نہ شکرا کہ اللہ کی دیوی صلاحیتوں قوتوں کو استعمال کرتا ہے. جوانی, حسن, دولت, اولاد, پوری دنیا اللہ نے انسان کے لیے سجائی, اتنے وسائل, بے پناہ بخشی ہوئی طاقتیں, اور اب کیا کرتا ہے؟ افسوس کہ یہ اللہ کا غلام نہ بن سکا. یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو کھپاتا نہیں ہے, لگاتا نہیں ہے. اب یہ ایک آیت جو ہے نا اتنی خوبصورت ہے, اتنی زبردست ہے کہ پوری سورت کا نچوڑ ہے. کیا کہا؟ ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان تجھے شرم نہیں آتی کہ گھوڑے کو کھانا دے دیں, پانی دے دیں, تو گھوڑا جو ہے اپنے مالک کا کہنا مانے, اور نہ بھی دیا جائے تو گھوڑا بھاگتا جائے, دوڑتا جائے. خطرات میں کود پڑتا ہے گھوڑا, خطرات کی پرواہ بھی نہیں کرتا, اور انسان جو ہے کیا کرتا ہے؟ روتا ہی رہتا ہے, نشکری ہی کرتا رہتا ہے. اور انسان کا جو اپنا عمل ہے نا وہ اس کی نشکری پر گواہ ہے, اس کی نشکری پر دلالت کرتا ہے. نشکری کے لیے قرآن نے کفور اور قنوط کا لفظ استعمال کیا ہے. کفور پہلا درجہ ہے, خدا کا انکار, اس کی نعمتوں کا انکار, کفران نعمت ہے نا, اس کی ضد ہے شاکر اور شکور. اور قنوط جو ہے کنادا, ایسا نشکرا جو مصیبتوں مشکلات کو کا تو ہر وقت ذکر کرے مگر اللہ کے انعامات کا کبھی نام بھی نہ لے, ہر وقت شاکی اور شکایت. اچھا اب ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے سب کو, کیا کہ میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں یا اللہ کی نشکری بندی ہوں؟ کیسے پتا چلے گا ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ آپ صبح سے لے کے شام تک آپ بس اتنا دیکھیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے شکوے کتنے کیے ہیں. اپنی زبان جو ہے نا اس کا استعمال دیکھیں, شوہر کا شکوا, بچوں کا شکوا, والدین کا شکوا, قسمت ہی پھوٹ گئی کہاں بیاہ دیا, قسمت ہی پھوٹ گئی کس گاؤں میں آ گئی ہے نا, کس شوہر کے پلے باندھ دیا. عورت کیوں بنایا اللہ نے, مرد کیوں نہیں بنایا؟ اولاد دی تو بیٹے کیوں نہیں دیے, دیے تو خوبصورت کیوں نہیں دیے؟ اولاد نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اللہ میں ہی رہ گئی تھی, بیماریاں میرے گھر, یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں میرے گھر, فلاں بھی تو دیور ہے, فلاں بھی تو جیٹھ ہے, یہ ساس سسر کیا مصیبت ہے, میرے گلے کا ہار بنا کر میرے جہیز میں یہ بھی ساتھی میرے والدین نے مجھے دے دیے. اور بدقسمت والدین اب شادی کرتے ہیں نا بیٹیوں کی تو چاہتے ہیں وہاں کریں جہاں ساس سسر نہ ہو, اور بہت جلدی طلاقیں ہو رہی ہے, और सर्वे हम कर रहे थे पिछले दिनों, मैं कर रही थी, उसमें एक रीजन ये भी पता चली कि बूढ़े वालदैन अगर साथ हैं, बुजुर्ग हैं, तो घरों में रहमत भी होती है। दूसरा ये कि अगर लड़की लड़का आपस में लड़ाई करते हैं, छोटी सी बात पर नाचाकी होती है, वो समझाते हैं कभी बहू को कभी बेटे को। तो अगर अब लड़ाई कर रहे हैं तो कोई मुंह में पानी डालने वाला भी नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई जबान में लगाम देने वाला नहीं। और बुजुर्ग हमारे हमारे दादी माँ और अम्मी और बुजुर्ग कहा करते थे कि बड़े घर में बेटी को देना है, इसलिए कि बड़े घर में आपस में मिलजुल कर रहना, मोहब्बत प्यार वो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। और अगर एक एक निवाला भी छोड़ेंगे घर वाले तो बेटी का पेट भर जाएगा। और मतलब आपस में मोहब्बत प्यार से लोग रहेंगे ना। तो अब आप देखें कि असल में नफ्सा नफ्सी का आलम है। मेरी बेटी, आज बेटी की शादी हो कहते हैं कि कल जो है तू अलग हुई कि नहीं हुई, पहले ही पूछ लेते हैं कि साथ रहेगी कि अलग। और अगर वो कहें कि लड़का इतना कह दे कि मेरा अपने माँ बाप के साथ रहना, कहते हैं नहीं यहाँ नहीं शादी करनी। और आप देख लें कि नियतों पर अमाल होते हैं, तो अल्लाह से ना डरना चाहिए। तो क्या है कि औलाद वालदैन की ना शुक्री, दोस्त दोस्त का ना शुक्रा, रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ जो है वो कतर रहमी करते हैं। आपस में ना बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है कि उस्ताद है तो शागिर्दों की ना शुक्री कि अच्छे नहीं है, बड़े मसाइल हैं, ये तंग करते हैं वो तंग करते हैं। शागिर्द हैं तो हो सकता है उस्तादों की उनको हो कि उस्ताद अच्छा ना मिला। और वालदैन औलाद की, औलाद वालदैन की। तो ये जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये एक आयत मेरी और आपकी पूरी जिंदगी में हावी है और मुझे और आपको शुक्र गुजारी का पैगाम देती है। इंसान के लिए इस आयत में बड़ा दर्स है। घोड़ा तो इंसान का फरमा बरदार हो तो इंसान अल्लाह का फरमा बरदार क्यों ना हो, एक ही बात है। कहा इन्नल इंसान अले रब्बिही लकनूद व इन्नहू अला ज़ालिका लशहीद। और वो खुद इस बात पर गवाह है। उसकी नशुक्री पर कौन गवाह है? उसका जमीर, उसके अमाल, इर्द गिर्द की जो लोग हैं वो भी उसकी नशुक्री की गवाही देते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं मेराज पर गया तो औरतों को ज्यादा देखा जहन्नुम में। क्यों? कहा कि तुम जो है लान तान करती हो और अपने शोहरों की नशुक्री करती हो। हमें अपना ना जायजा लेना चाहिए। हम औरतें बहुत ज्यादा बोलती भी हैं, जबान की हिफाजत में भी कमी रहती है, और दूसरी तरफ यह कि अपने शोहरों की नशुक्री बहुत करती हैं और अल्लाह की भी नशुक्री करते हैं। तो कहा कि उसके अमाल उस पर गवाह हैं। तो मर्दों को भी अपना जायजा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है वो भी अल्लाह की नशुक्री करते हों। وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ سورة القیامة آیت 14 اور 15 بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے اگرچہ وہ کتنی ہی عذرات پیش کرے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ अब बताया ये जा रहा है कि नशुक्री की बीमारी क्या है, वो कौन सी मूजी बीमारी है, शदीद बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से इंसान घोड़ों से भी गया गुजरा है, जानवरों से भी उसका पस्त किरदार बन जाता है। अफसोस के वो घोड़ों की तरह वफादार ना हो सका। वजह बताई वह इन्नहू, और बेशक वो लहुबी मोहब्बत में, अलखैरी, खैर जो है यहां पे माल के मानी में इस्तेमाल हुआ है। अलखैर लफ्ज कुरान में माल के लिए भी आया है और नेकियों के लिए भी आया है। और यहां पे क्या कहा, जो माल की मोहब्बत में, हुब हुब दाने को कहते हैं, और हर वो चीज जिससे इंसान फिर मोहब्बत करता है, दाना, चावल, बाजरा, मकई और चावल, गंदम, सब दाने हमें बहुत पसंद है ना, अजनास, तो उससे ये लफ्ज हर उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जिससे इंसान फितरी तौर पर मोहब्बत करता है। तो यहां कहा कि इंसान माल की मोहब्बत में मुब्तिला है। और खैर सुपरलेटिव है, इसम तफजील, हर तरह के माल से बहुत मोहब्बत करता है। मालो दौलत इंसान की कमजोरी है। इन्नमल मालु वल औलादु फितना। और मोहब्बत की हालत क्या है, कितनी मोहब्बत करते हैं, लशदीद, شدید جو ہے اس کی صفت استعمال کی گئی، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سخت، تھوڑی محبت نہیں، بہت زیادہ انسان جو ہے وہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو بھی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، نشکری ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب کی جو جڑ ہے وہ مال کی محبت ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ بھی چکی نا کہ ان طرح کا خیرہ نل وسیعت، اس میں وہاں پہ خیرہ کا لفظ جو ہے وہ مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک تو یہ نا کہ مال سے محبت کرنا، اس کے ایک اور معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نہایت حریص اور بخیل ہے۔ مال کی شدید محبت کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ وہ نہ پھر بخل کرتا ہے، بیوی بچوں کے فرائض بھی ادا نہیں کرتا۔ بہت سی عورتیں روتی ہیں اس بات پر کہ شوہر جو ہے بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں دیتا، اور کنجوس ہے، بخیل ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہ دینا، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا، غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے۔ پیچھے آپ نے سورۃ فجر میں بھی پڑھا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک بات بتائی، اور وہ کیا تھی کہ انسان کیا کرتا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہاں پہ بھی یہ مرض ہے جو مال و دولت کی محبت نے بری طرح گرفتار ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو کیا ہے، دنیا سے محبت، نفس سے محبت، رسموں سے، خواہشات سے، اولاد سے، مال سے، کرسی سے، یہ سب محبت ہے اور یہ مال ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ افلا یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، کیا پس یہ نہیں جانتا، اذا جب وہ سرا اٹھایا جائے گا، وہ سرا اس کا روٹ کیا ہے، عین سارا، اس کے معنی کیا ہیں، عین سارا ایسی بات کی واقفیت جو بغیر ارادے کے باتوں باتوں میں حاصل ہو جائے۔ اسارا باتوں باتوں میں کسی چیز کا پتہ چل جانا، تو اسارا کا معنی ہوتا ہے آگاہ ہونا۔ ویسے تو اسارا کے لیے، یعنی آگاہی کے لیے قرآن میں اور لفظ بھی ہیں، خبر بھی ہے، علم بھی ہے، شعر بھی ہے، لیکن یہ اس کا تیسرا درجہ ہے۔ کہ کیا کہا، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بؤثر، کہ جب نکال لیے جائیں گے، ما فی القبور، جو کچھ بھی قبروں میں ہے، تو معنی کیا ہے کہ ان کو، ان سے بھی آگاہی ہو جائے گی۔ تو اگر عین سا را اس کا روٹ کہا جائے تو معنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے ان سے آگاہی ہو جائے گی، یعنی وہ نکل کر باہر آ جائیں گے، قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ہے با عین سا، اگر اس کا روٹ جو ہے با عین سا سے کیا جائے تو ان کو اٹھا کھڑا کرنا۔ اور میں نے آپ کو پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ با عین سا بھی ہو سکتا ہے، عین سا را بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، کیا کہ اٹھا کھڑا کرنا اور پھر آگاہی، تو دونوں معنی پھر اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ اس وقت جو ہے قبروں سے نکال لیا جائے گا اور پھر آگاہی ہو جائے گی، کیا اس کو نہیں پتا کہ سارا کیا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو حُصِّلَ کے کیا معنی ہے، ہا سواد لام کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، ویسے تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کو ذرا نوٹ کر لے، ہیں سواد، ہا سواد لام کے معنی ہوتے ہیں چھلکا اتار کر مغز نکالنا، با بڑے خوبصورت اس کے معنی ہیں. جب میں نے مجھے صحیح طور پہ اس کا شعور ملا, مجھے بہت ہی میں نے اس کا لطف اٹھایا کہ واقعی جب جیسے آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے, آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا, پھر آپ نے اس کے مادہ روٹ ورڈ پڑھے, پھر اس کے بعد اس کی تفسیر, تو یہ کیا کیا ہم نے, الفاظ جو تھے اوپر سے جیسے چھلکا اتار کر اندر سے اس کا مغز نکالا, اندر اس کی گہرائیوں میں گئے. تو معنی کیا ہے, چھلکا اتار کر مغز نکالنا, مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کر دینا, ہے نا, اکٹھا کرنا, اکٹھا کرنا, باہر نکال لینا, اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اکٹھا کرنے کے لیے یا پھر جیسے اندر سے کوئی چیز نکالنا, اس کے لیے اکٹھا کرنا ہونا کے لیے قرآن میں 10 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا نواں درجہ ہے کہ چھلکے سے گدا یا مغز نکالنا. کہتے ہیں حسلہ کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں, اس کو آپ لکھ لیں, دو باتیں, نمبر ایک نکالنا, نمبر دو جمع کرنا. اب آپ دیکھیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, تو سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہوگا نا پہلے تو اس کو نکالا جائے گا, کینہ ہے, کدورت ہے, دشمنی ہے, کفر ہے, اسلام ہے, جو کچھ بھی ہے, ایمان ہے. تو حُسِّلَ کے معنی کیا ہے کہ ان باتوں کو ظاہر کیا جائے گا, ان کو کھولا جائے گا, سینوں کو, دلوں کو ایسے کھول دیا جائے گا جیسے کہ چھلکے کے اندر کوئی مغز ہے, ڈرائی فروٹ ہے یا پھل ہے, تو چھلکا کھول کر اس کو نکال لیا جائے. اب صرف کھولا نہیں ہے, نکالا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ اندر سے نکلا ہے نا نکال کر اس کو پھر جمع کر لیا جائے گا, جس طرح کے چھلکے سے مغز الگ کر کے جمع کر لیا جاتا ہے. اور تحصیل علم, تحصیل علم بھی اسی کو کہتے ہیں. تحصیل علم میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نکال کر باہر لے آنا. یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے کہ دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کر باہر کر لیا جائے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کے عمل ہیں, جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اب دلوں کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے, بہت سی بدگمانی ہے, کینہ کدورت ہے, راز ہیں, سینوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے نا, مختلف انسان مراحل جو ہے وہ دلوں کے گزرتے ہیں. کہا کہ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ نکال کر باہر کر دیا جائے گا. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, ایک طرف اللہ قبروں میں سے مردوں کو نکالے گا, دوسری طرف وہ انسان جو دنیا میں زندہ تھے لیکن ان کی حالت ایسی تھی جیسے کہ مردہ, ایمان سے زندگی ملتی ہے نا تو وہ مردہ ہی رہے, تب ان کے دلوں کی بھی, ان کے دلوں کو بھی کھولا جائے گا, اور وہ جو دنیا میں اطاعت گزار بن کے رہے ان کے دلوں کو بھی کھولا جائے گا. اور ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہوگا, اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. اِنَّ رَبَّهُمْ, بے شک ان کا رب, بِهِمْ, ان سارے لوگوں سے, یہ لوگ جو نہ شکرے ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, مسلمان نہیں بنتے, کفر اور نفاق کو دلوں سے نکالتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑا بھی کروں گا, حساب بھی لوں گا, قبروں سے نکالوں گا, دلوں کے راز جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. کیوں, اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. سورۃ طارق میں بھی آیت 9 میں مضمون آیا, یوم تبل السرائر, جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی. تو یہ تھی سورۃ العادیات جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت ہونی چاہیے, مال و دولت سے محبت کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کی رضا سے محبت کرنی چاہیے. اور مال و دولت کی محبت جو ہے اس سے بھی پتہ چلتی ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بحرین کے درمیان ایک شہر ہے, بحرین کیا ہے, بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے, اب تو یہ ایک ملک ہے نا, تو اس وقت تو بہت بڑے بڑے علاقے تھے, تو یہ ایک شہر تھا. تو بحرین سے آپ کے پاس بہت سی رقم آئی اور یہ رقم ان سب رکون سے زیادہ تھی جو آپ کو اس سے پہلے آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو, پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس رقم کو دیکھا تک نہیں. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم کے پاس آ بیٹھے, پھر جس کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اسے دینا شروع کیا. اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے, میں نے بھی اپنا فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی. یہ کب کی بات ہے؟ غزوہ بدر کی. اور اب میں زیر بار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو لے لو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ لپیں بھر بھر کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے, پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے. کہنے لگے یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا پھر ذرا خود ہی اٹھوا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ بھی نہ ہوگا. آخر انہوں نے کچھ درہم نکال دیے, پھر اٹھانے لگے تو بھی اٹھا نہ سکے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ہی ذرا سا آسرا کیجئے, سہارا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے مجبوراً اور درہم نکال دیے اور اپنے کندھے پر لاد کر چل دیے. آپ انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی حرص پر بہت تعجب کیا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا. یہ بخاری کی روایت ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے کیوں نہیں اس کی مدد کی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت غزوہ بدر میں تو وہ ابھی کافر تھے, مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, تو کافر تو اپنے لوگوں کا فدیہ دے ہی رہے تھے نا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ کہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی, اور اب میں جو ہے وہ مجھ پہ کسی قرض کا بوجھ ہے مجھے دیں. اب جب لینے لگے آپ نے کہا کہ لے لو, اتنے درہم جمع کیے ہیں, اتنا دولت جمع کر لی ہے کہ اٹھائے نہیں جاتے. اب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کہیں آپ خود کر دیں. آپ نے کہا نہیں نہیں, کیونکہ آپ تو سب میں بانٹ رہے تھے نا, آپ چاہتے تھے اوروں کو بھی ملے. دو تین دفعہ اقرار ہے کہ میری مدد کر دیں, دو تین دفعہ آپ نے انکار کیا ہے, کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. مجبوراً دل نہیں چاہ رہا ان کا, بار بار کہہ رہے ہیں میری مدد کرے, کوئی کر دے, آپ کر دیں, کوئی اٹھا کر چھوڑ آئے. کتنی دنیا سے انسان محبت کرتا ہے, اور یہ دولت, یہ محبت, یہ حرص, یہ وراثت, یہ بھائی بھائی کا محبت ختم کر دیتی ہے. والدین اور بچوں کا پیار, دوستوں کا پیار, یہ دنیا کی محبت. اور انسان پھر غرور کرتا ہے, پھر انسان تکبر کرتا ہے. مال و دولت کی کثرت سے انسان پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور انسان کبر کرتا ہے اور نطفہ حقیر سے پیدا ہوا اور پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے, اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, کل ایک پاؤں کاسا سر پہ جو آ گیا. کاسا کسے کہتے ہیں؟ پیالے کو. ماشاءاللہ. کل ایک پاؤں کاسا سر پہ جو آ گیا, یکسر وہ اس تخواں شکستوں سے چور تھا. تو جو پیالہ تھا نا سر کا, وہ کیا تھا؟ کھوپڑی تھی. کوئی مر چکا تھا, میت تھی, اور وہ گل سڑ گئی تھی, اور وہ جو سر تھا نا, جو ایک پیالے کی طرح بن چکا تھا, وہ کیا تھا؟ یکسر وہ استخوان, وہ ہڈی کا ڈھانچہ, شکستوں سے چور تھا. بولا سنبھل کے راہ پہ چل تو اے بے خبر, بولا سنبھل کے راہ پہ چل تو اے بے خبر, میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ آج میری یہ بات حیثیت ہے, کل میں بھی کسی کے سر پر تھا تاج کی طرح لگا ہوا، اور آج میری یہ حیثیت کہ تو پاؤں رکھ کر اس پہ چل رہا ہے. تو بات کیا ہے، یہ ہے انسان تیری حقیقت کہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے میں دولت زیور چاندی، پھر کیا ہوتا ہے قبر، انجام کیا ہے قبر، اور پھر قبر میں بھی سے کیا اکٹھا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے. تو یہی موضوع تھا سورت الزلزال کا، اور یہی ہے عادیات کا، اور ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہوگا، اور پھر سب پتا چلے گا ہر ایک کو کہ کون اچھے عمل لایا ہے اور کون برے عمل لایا ہے. تو مال کی محبت میں گرفتار ہو کر ایسا نہ ہو کہ نہ بندوں کے حقوق ادا کرے نہ اللہ کے، دنیا سے محبت کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کتے بن کر جیئیں اور دنیا ہی کے غلام بن کر جیئیں اور آخرت کو بھول جائیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، مدا حاضن نوم یا عائشہ، عائشہ سونے کے دن چلے گئے، اے عائشہ سونے کے دن چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.